بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى، جل جلاله وعم نواله، والصلاة والسلام على السيد الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى قادة التقى، ما بعد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں جو ایمان سے دور رہتے ہیں، ایمان اور اسلام کی تعلیمات سے دور رہتے ہیں، اور ان تعلیمات سے دور رہنے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر، ان کے ایمان و اسلام سے دور رہنے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر انعامات بھی کثرت سے ہیں، دنیا میں راحت و آرام بھی حاصل ہے، یا وہ لوگ جو فساق و فجار ہیں، ایمان تو قبول کر لیا لیکن فسق و فجور میں مبتلا ہیں، اور ان کا خیال یہ ہے کہ اگر ہم کوئی غلط کام کر رہے ہوتے، خلاف شرع ہوتا، ہم اگر فسق و فجور میں مبتلا ہوتے تو ضرور اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہوتا، اور اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہوتا تو دنیاوی لحاظ سے ہمیں مشکلات بھی پیش آتی ہیں، کچھ تکلیفیں بھی آتی ہیں، حالانکہ یہ سب چیزیں نہیں ہوتی. یہ ہمیشہ سے ایک سوچ رہی کہ دنیا کے مال و دولت کو، دنیا کے راحت و آرام کو لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبولیت کا اور رضا کا ایک ذریعہ سمجھا، حالانکہ معاملہ ایسا ہے نہیں، جس کا ذکر پچھلے ہفتے آ گیا تھا. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، من علامات اعراض اللہ عن العبد ان یجعل شغلہ فی ما لا یعنی. اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے اعراض کرتے ہیں، جب اس سے ناراض ہوتے ہیں، اس پر اللہ تعالیٰ کوئی خصوصی انعام فرمانا نہیں چاہتے، تو اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ اس کو ایسے کاموں میں مشغول کر دیتے ہیں، جو اس کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہوتا. من علامات اعراض اللہ عن العبد ان یجعل شغلہ فی ما لا یعنی، کہ انسان ایسے کاموں میں لگ جاتا ہے جو انسان کے لیے کوئی ضرورت کی چیز نہیں، بیکار ہیں، لغو ہیں. انسان یہ سوچتا ہے کہ اگر میں اللہ تعالیٰ کی نظروں میں کوئی پسندیدہ عمل نہ کر رہا ہوتا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی رکاوٹ آتی. یہ ایک قدیم سوچ ہے، ہم اگر غلط کام کرتے تو کوئی رکاوٹ آ جی، کوئی پریشانی آ جاتی، کسی طرف سے کوئی تکلیفیں آتی، اور یہ ایک عجیب معاملہ انسان کا ہوتا ہے جس کی وجہ سے انسان دھوکے میں رہتا ہے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی بات فرمائی کہ دیکھو، اپنے عمل کو دیکھو، اللہ کی طرف سے کیا آ رہا ہے وہ نہ دیکھو، اپنے عمل کو دیکھو کہ ہمارے اعمال میں ہم کن کاموں میں لگے ہوئے ہیں، آج کل ہماری سوچ کن چیزوں میں چل رہی ہے، فلانا مکان لے لیں، فلانی گاڑی لے لیں، فلانی چیز خرید لیں، فلانا زیور خرید لیں، فلانی وہ چیز لے لیں، اگر یہ ذہنوں پہ گم رہا ہے تو یہ اچھی علامت نہیں ہے. ایک اور جگہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ارشاد بیان کیا گیا ہے کہ من علامات مخت اللہ للعبد، اللہ تعالیٰ کے بندے پر ناراضگی کی علامت میں سے ایک علامت یہ ہے کہ تضیع وقت ہی فی فی ما لا فائدۃ فی، کہ انسان اس کے اپنے وقت کو ضائع کرتا ہے ان چیزوں میں جس میں کوئی فائدہ نہیں. اس لیے کہ جتنا وقت انسان اچھے کاموں میں لگائے گا، نیک اعمال میں لگائے گا، یا ہم یہ کہہ لیں کہ تکلیف میں انسان صبر کی حالت میں انسان وقت گزارتا ہے، وہ بھی انسان کے لیے ایک عمل نیک شمار ہوتا ہے. راحت میں ہے، کوئی تکلیف بھی نہیں ہے کہ صبر کر رہا ہے، نعمتوں پر شکر بھی نہیں پایا جاتا، بیکار کام میں لگا ہوا ہے. تو یہ اپنے اس وقت کو جنت کمانے کے لیے استعمال کر سکتا تھا اور بیکار جا رہا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ناراضگی کی علامت ہے. ومن علامات حب اللہ للعبد، آگے فرماتے ہیں حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو اس کی علامت یہ ہوتی ہے. عجیب بات فرمائی، فرماتے ہیں کہ ان یجعل مشاغلہ اکثر من اوقاتہ، کہ اس کے مشاغل، اس کی مصروفیتیں اس کے وقت سے زیادہ ہو جاتی ہیں. وقت کم ہے، مصروفیتیں زیادہ، کام پورا نہیں ہو رہا، اچھا یہ بھی کرنا ہے، وہ یہ بھی کرنا ہے، اس کو بھی جواب دینا ہے. مشاغل انسان کے زیادہ ہو جاتے ہیں، وقت کم ہوتا ہے، ہر وقت مصروف، یہ کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے، یہ کام کرنا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے محبت کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمے اتنے مصروف کام فائدہ مند جو اللہ کی نظروں میں اچھے ہوں. یہ دنیاوی مشاغل کی بات نہیں ہو رہی، کوئی ایسا کام جس میں کوئی دینی فائدہ ہو. اس طرح کے مشاغل اللہ تعالیٰ انسان کے اوپر مقرر فرما دیتے ہیں. اب ہوگا کیا کہ اس کے پاس فضولیات کا وقت ہی نہیں ہے. آگے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس لیے کہ جب انسان کے اوپر مشاغل ہوتے ہیں، مشاغل کا ہجوم ہوتا ہے، فارغ اوقات نہیں ہوتے، تو لِأَنَّ الشَّيْطَانَ يَتَسَلَّطُ عَلَى الْعَبْدِ الْخَالِي مِنَ الْعَمَلِ، اس لیے کہ جب کوئی بندہ بالکل بیکار ہوتا ہے، اس کے ذمے کوئی کام نہیں ہوتا، تو ایسے وقت میں شیطان اس پر حملہ کرتا ہے. خیر، چونکہ یہ باتیں پہلے بھی کئی مرتبہ گزر چکی ہیں، اس لیے بس اب ہم آگے چلتے ہیں کہ یہاں پر بس گزشتہ آیات پر ایک نظر ہو کہ وہ لوگ جو دنیاوی راحت و آرام میں، انعام میں ہیں، یا دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ جگہ جگہ تکلیفیں اور پریشانیاں آ رہی ہیں اور ہم تو آرام میں ہیں، راحت میں ہیں، اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع، استغفار اور عبادات کا اہتمام اگر نہیں کرتے تو یہ کوئی اچھی علامت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو، دنیا میں راحت و آرام، اس کا مطلب یہ نہیں کہ نسارع لہم فی الخیرات، کہ ہم نیکیاں اور دنیا ان کی جو نیکیاں بہت ہو گئیں تو دنیا میں ہم ان کو جلدی کچھ راحت کے اسباب، آخرت کے سے پہلے دنیا میں بھی ہم راحت کے اسباب ان کو دے رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. بلکہ اللہ کی طرف آگے بڑھنے والے، سبقت کرنے والے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ ان آیات میں ان کو بیان فرماتے ہیں. دنیا میں آرام سے رہنے والے نہیں، دنیا میں جن کو اللہ تعالیٰ فتوحات دیتے رہیں وہ نہیں، بلکہ یہ آگے جو بیان کی ہوئی علامات ہے جن میں وہ علامات پائی جائیں گی، اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی ان پر مہربانی ہے. وہ ہیں جو اللہ کی رحمت جن پر نازل ہوتی ہے اور اللہ کے یہاں مقبولیت کی علامت ان لوگوں میں پائی جاتی ہے. وہ کون ہیں؟ نمبر ایک، ان الذین ہم من خشیت ربہم مشفقون، بلا شبہ جو لوگ اپنے رب کی خشیت، ہیبت سے ڈرتے رہتے ہیں، یہ پہلی چیز ہے. سب سے بڑی چیز ہماری گناہوں سے روکنے والی، ہمارے لیے گناہوں سے روکنے والی، وہ اللہ تعالیٰ کی خشیت ہے. خشیت کے معنی ہوتے ہیں کسی کا ڈر تعظیم کے ساتھ، خوف مع تعظیم. جب یہ بات حاصل ہو جائے گی تو اب انسان ہر بات میں خیال رکھے گا کہ یہ میں کام کر رہا ہوں، نہیں، اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں ہے. ظاہر ہے، اگر کسی ہمارے بڑے یا کسی بزرگ کے دیکھتے ہوئے اگر ہم کوئی عمل نہیں کر سکتے ان کے ادب اور احترام اور خشیت کی وجہ سے، خشیت سے مراد یعنی جس کو ہم عام بول چال میں کہہ دیں کہ نہیں گویا کسی بڑے کے احترام اور اس کے ڈر کے، وہ اچھا ان کو پتہ چل جائے گا، وہ دیکھ رہے ہیں، ان کے سامنے میں یہ کام نہیں کر سکتا. جب کسی عام بڑے شخص کے سامنے انسان نہیں کر سکتا تو اللہ کے دیکھتے ہوئے کیسے کر سکتا ہے؟ یہ خیال ذہن میں جم جائے. ان الذین ہم من خشیت ربہم مشفقون، اس کا مطلب ہے گناہوں کی تو بنیاد ختم، گناہوں کی جڑ کٹ گئی کہ اب انسان گناہ نہیں کرے گا اگر خشیت آ گئی. ظاہر ہے گناہ سے بھی بچے گا، اور جب کسی کے ساتھ انسان کو تعظیم اور اس کا احترام، اس کا یعنی خوف مع تعظیم جس کو خشیت کہتے ہیں، وہ حالت کسی کے ساتھ ہو جاتی ہے تو نافرمانی، معصیت یہ چیزیں تو ظاہر نہیں ہوں گی، بلکہ اس کے بجائے زیادہ سے زیادہ اس شخص کو انسان راضی کرنے کی کوشش کرے گا، چلو شاید یہ عمل ہے جو اس کو پسند میں یہ کر لوں، یہ چیز اس کو پسند میں یہ کر لوں. تو یہ خشیت جو ہے وہ سب سے اہم چیز ہے، وہ اگر انسان میں آ گئی تو ظاہر ہے کہ انسان کے گناہوں سے بچنے کا بھی ایک بڑا ذریعہ انسان کو حاصل ہو گیا، اعمال صالحہ کرنے کا ایک بڑا ذریعہ حاصل ہو گیا. سورہ ظاہر اخیر کے جو پارے ہوتے ہیں اور اخیر کی صورتیں، وہ تو گویا قرآن کریم کا ایک لحاظ سے خلاصہ سمجھی جاتی ہیں. تو سورہ نازعات اخیری پارے میں جو سورہ النازعات ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت مختصر بات بیان فرمائی، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى. کوئی شخص دو عمل کر لے، خاف مقام ربی، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا رہے، یہ ڈر خشیت، ڈر آخرت میں اللہ کو حساب دینا، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرنی ہے، بس یہ فکر انسان پر سوار ہو جائے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، اپنے نفس کو خواہشات سے روکتا رہے، دل چاہ رہا ہے یہ کرنے کا، نہیں نہیں اللہ تعالیٰ کی مرضی کے موافق نہیں کرنا ہے، ناجائز خواہشات، بیکار خواہشات سے اپنے آپ کو بچاتا رہے. تو کیا فرمایا؟ دو کام کر لے، خوف مقام ربی اور دوسرا نہ نفس عن الہوا، دو کام کر لیں تو کیا ہوگا؟ فإن الجنة هي المأوى. دو قدم یہاں رکھنے ہیں، تیسرا قدم جنت میں. یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ان الذين هم من خشية ربهم مشفقون، اس میں کوئی شک نہیں کہ جو لوگ اپنے رب کی خشیت کی بنا پر ڈرتے رہتے ہیں، خشیت سے ڈرتے رہتے ہیں. اور دوسری صفت، والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، اور وہ لوگ جو اپنے رب کی آیتوں پر پوری طرح دل سے یقین رکھتے ہیں. اور تیسری بات، والذین هم بربهم لا یشرکون، اور وہ لوگ جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے. شرک کی اقسام ہم نے پڑھی ہیں، شرک ایک تو ہوتا ہے جس کو شرک جلی کہتے ہیں، کہ حقیقی معنی میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی جائے، کسی اور کے سامنے سجدہ کیا جائے، یہ تو حقیقی شرک ہے. تو وہ تو ظاہر ہے کہ ایسا شخص حقیقی معنی میں مشرک بن جاتا ہے، اسلام سے نکل جاتا ہے، توحید کی ضد ہے وہ. لیکن دوسرے ایک معنی بھی آتے ہیں شرک کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ریا وہ بھی شرک کی ایک قسم ہے، من صلى يرائي فقد اشرك ومن صام يرائي فقد اشرك، جو شخص دکھانے کے لیے نماز پڑھتا ہے تو وہ بھی تو ایک درجے میں شرک کر رہا ہے، کہ نماز جو اللہ کے لیے پڑھنی چاہیے تھی لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھ رہا ہے، شرک خفی کہلاتا ہے جس کو ریاکاری کہتے ہیں. سورہ کہف کے آخری آیات میں اسی کا ذکر آیا تھا، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا، جب عبادت کرے تو کسی اور کو خوش کرنے کی یا کوئی اور دنیاوی فائدہ حاصل کرنے کی کوئی نیت نہیں ہونی چاہیے، صرف اللہ کو راضی کرنے کی نیت ہونی چاہیے. والذین هم بربهم لا يشركون، اپنے رب کے ساتھ شریک کسی کو نہیں ٹھہراتے، نہ حقیقی معنی میں شرک کرتے ہیں نہ ریاکاری کرتے ہیں. والذین یؤتون ما آتوا والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، اور وہ لوگ جو کرتے ہیں جو کچھ کرتے ہیں، ایک لفظی ترجمہ، یا دیتے ہیں جو کچھ دیتے ہیں. دینے کا لفظ استعمال ہوتا ہے جس کے معنی ہوتے ہیں، کبھی تو ہوتا ہے کہ انسان صدقہ دیتا ہے اللہ کے راستے میں، یہ بھی دینا ہے، کبھی ہوتا ہے کہ انسان اپنا وقت دیتا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، کوئی عمل نیک کر رہا ہے. تو وہ لوگ جو یؤتون ما آتوا، جو کچھ اعمال کرتے ہیں جو کچھ کرتے ہیں، جو اعمال کرتے ہیں جو کچھ کرتے ہیں، اس حال میں کہ ان کے دل ڈر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے بارے میں سوال کیا کہ یا رسول اللہ، کیا اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو گناہ کرتے ہیں، چوری کر لی، زنا کر لیا، کوئی گناہ کا کام کر لیا، وہ لوگ مراد ہیں؟ یؤتون ما آتوں، کہ کوئی گناہ کر لیتے ہیں تو دل ڈر رہے ہوتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، اس سے مراد گناہ کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ اس سے مراد اعمال صالحہ کرنے والے ہیں، وہ لوگ، وہ مرد جو نیک اعمال کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، اعمال صالحہ کرتے ہیں، اور وہ عورتیں جو نیک اعمال کرتی ہیں، نیک اعمال کرنے کی حالت میں دلوں میں ڈر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی، ہمارا یہ عمل مقبول بھی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ یہ ظاہراً حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا جو سوال تھا، بہت اچھا ہوا کہ ہم تک یہ سوال بھی پہنچا، آیت کا مفہوم تو آ گیا۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سوال بھی ہم تک پہنچا، اس لیے کہ یہی چیز ہم پڑھنے والے بھی سمجھ سکتے تھے کہ شاید، ظاہر ہے انسان کے ڈر کب ہوتا ہے؟ گناہ سے بچنے کے لیے، جب کوئی گناہ کرتا ہے، غلط کام کرتا ہے، تب ڈر ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں نہیں، نیک عمل کرو، پھر بھی اللہ تعالیٰ کا ڈر ہو کہ کیا تمہاری نیکیاں، تم نماز میں جب کھڑے ہوئے تھے تو کیا تم نے ہماری طرف دھیان لگایا تھا؟ نماز میں کھڑے کھڑے تمہارے خیالات کہاں کہاں جا رہے تھے؟ سجدہ میرے سامنے تھا، ذہن کہیں اور تھا، کیا تم ثواب لینے آئے ہو؟ یہ ہے یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ، عمل کرتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، اس حال میں کہ ان کے دل ڈر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر عبادت کے ختم پر ہمیں استغفار کا حکم دیا گیا، یہ بات بھی پہلے آ چکی ہے۔ نماز ختم ہوتی ہے، استغفار، نماز کے بعد استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، تین مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا کہ تین مرتبہ استغفار نماز کے بعد آپ کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ نماز ختم ہونے سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا کہ یا رسول اللہ، میں نماز میں کیا دعا پڑھا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی۔ کون سی دعا؟ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا۔ کس کو سکھا رہے ہیں؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو، کہ یا اللہ، انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، یا اللہ، میں نے اپنے آپ پر بہت زیادہ ظلم کیا ہے، بہت گناہ کیا۔ ظلم کے معنی اللہ کی نافرمانی، یا اللہ تعالیٰ کے احکام کو جس طرح ادا کرنا ہے اس طرح ادا نہ کرنا۔ انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت، آپ کے سوا گناہوں کو بخشنے والا کوئی نہیں۔ فاغفر لی مغفرۃ من عندک، اپنی جانب سے خصوصی مغفرت مجھ پر مری فرما دیجئے۔ وارحمنی، مجھ پر رحم فرما دیجئے۔ انک انت الغفور الرحیم، اے اللہ، آپ تو بڑے بخشنے والے، رحم کرنے والے ہیں۔ نماز پڑھ رہے ہیں، گناہ کے بعد نہیں، نماز کے بعد۔ قرآن میں جگہ جگہ آتا ہے کہ کوئی جو حضرات، جو اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ کے یہاں جو حضرات پسندیدہ ہیں، جن کے اعمال، جو اعمال اللہ کو پسند ہیں، وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان بندوں کی جو تعریف فرمائی، تو یہ فرمایا کہ مختلف اعمال، رات میں نماز پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، پھر رات کے آخری حصے میں کیا کرتے ہیں؟ یعنی کہ ہم نے بڑا اچھا کام کر لیا، چلو خوشی ہی منا لیں۔ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، رات کا آخری حصہ جب آتا ہے تو استغفار کرتے ہیں، یا اللہ، ہم نے نماز تو پڑھ لی لیکن تیرے دربار کے قابل تو ہماری عبادت نہیں تھی، ہم مغفرت طلب کرتے ہیں۔ عبادت کے آخر میں استغفار، مغرب کا وقت شروع ہوتا ہے، استغفار، اللہم ھذا اقبال لیلک و ادبار نہارک و اصوات دعائک فاغفر لی، اے اللہ، دن جا چکا، رات آ رہی ہے، اذانوں کی آوازیں آ رہی ہیں، تو میری مغفرت فرما دے۔ جگہ جگہ استغفار، 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 یہ ہمیں یہی سکھایا گیا۔ دیکھو، کبھی بھی اپنی عبادتوں کے بھروسے پر نہ بیٹھ جانا، اپنی عبادتوں کو اس قابل نہ سمجھ لینا کہ ہماری عبادتیں بڑی اونچی ہیں، بلکہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا کہ پتہ نہیں یہ عبادتیں ہماری اس قابل بھی ہیں کہ اللہ کے سامنے پیش کی جائیں۔ یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلا، یہ ایک بہت بڑا نقص ہے ہم لوگوں میں۔ آیت میں تو ہمیں سبق دے دیا لیکن ہم اپنے بارے میں، ہر ایک اپنے بارے میں یہ سوچیں کہ واقعتاً یہ نقص ہمارے اندر موجود ہے کہ چلو نمازوں کی تو میں نے مثال دی تھی، وہ مثال صرف مثال کی حد تک تھی، ہم نے نماز پڑھ لی، کسی اور نے نماز نہیں پڑھی، اچھا وہ فلانا نماز بھی نہیں پڑھتا، اپنے بارے میں اچھا گمان کرنے لگ جاتے ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کوئی دین کے کام کی توفیق دے دی، جس کی جو صلاحیت ہے، ہم نے کوئی چیز سیکھ لی، ایک چھوٹی سی بات سیکھ لی، دوسروں کو سکھا دی، یا ہم سیکھنے چلے گئے، علم حاصل کرنا یہ بھی عبادت ہے، علم سکھانا یہ بھی عبادت ہے، چاہے اس کا تعلق ہم یہ کہہ لیں کہ کسی مکتب میں کوئی پڑھا رہا ہے، کسی مدرسے میں پڑھا رہا ہے، یا کسی کو جماعت میں جانے کا موقع ملا، وہاں جا کر کسی کو سکھا، کوئی بھی طریقے سے انسان دین کا کام کر لیتا ہے۔ یہ عجیب بات ہے، ہمارا ایک بڑا عجیب مسئلہ ہے کہ جیسے ہی ہمیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کسی نیک عمل کا موقع مل جاتا ہے تو دوسرے لمحے میں اپنی تعریف ہمارے، ہم خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یؤتون ما آتوا، اپنے بارے میں غور کریں کہ یہ صفت ہمارے اندر پائی جا رہی ہے کہ ہم نیک عمل کر کے یہ ڈریں کہ یا اللہ تیرے یہاں قبول بھی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، ہم تو خوش فہمی میں مبتلا ہو گئے کہ ہم نے بڑا اچھا کام کر لیا، ہم نے نیک عمل کر لیا، پانچ لوگوں کو ہم نے ایک بات سکھا دی، اچھا وہ عمل کریں گے، ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے بڑا اچھا کام کر لیا۔ ٹھیک ہے، نیک عمل کو اللہ کی توفیق سمجھ کر خوش ہونا وہ تو ٹھیک ہے، بلکہ اچھی بات ہے، لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی خوف ہونا چاہیے، یہ بھی ڈر ہونا چاہیے کہ پتہ نہیں قبول ہوتا یا نہیں ہوتا۔ یہ شیطان جب حملہ کرتا ہے تو بسا اوقات تو گناہوں میں مبتلا کرتا ہے، لیکن جن لوگوں کو گناہوں میں، ظاہری گناہوں میں مبتلا نہیں کر سکتا، اس کی جو بھی وجہ ہے، ظاہری طور پر گناہوں میں مبتلا نہیں کر سکتا، یا ایسے گناہ جو انسان کو نظر نہیں آتے ان گناہوں میں مبتلا کرتا ہے، اگر کسی وجہ سے گناہ میں مبتلا نہیں کر سکتا تو اور نیک اعمال کرا کے آگے بڑھا دیتا ہے، اور بھی کر لو، دیکھو یہ بھی کر لو، دیکھو اور لوگ تو یہ نہیں کرتے تم یہ کر لو۔ اب اس کے ذریعے سے ہوتا یہ ہے کہ انسان عجب میں مبتلا ہو کر عجب والے گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اپنے بارے میں اچھا، اپنے آپ کو اچھا سمجھنا، ہم یہ کرتے ہیں اور لوگ نہیں کرتے، اور آہستہ آہستہ اچھا اپنے آپ کو اچھا سمجھنے کے ساتھ پھر ہوتا ہے کہ دوسروں کی تحقیر بھی ذہن میں آ جاتی ہے، بات ختم ہو گئی، اپنے کو اچھا سمجھ لیا، دوسروں کو کم درجے کا سمجھ لیا، تکبر یہی ہے، اپنی بڑائی، دوسروں کی تحقیر، اور یہی ہے جس کو جگہ جگہ احادیث میں جس کی مذمت کی گئی کہ جس شخص کے اندر برذرہ برابر تکبر ہوگا، اس تکبر کے دل میں ہوتے ہوئے وہ شخص جنت میں نہیں جا سکتا، دوزخ میں جانا پڑے گا، جب تک وہ تکبر دھلے گا نہیں جنت میں نہیں جا سکتا یہ شخص۔ کسی مسلمان کے برا ہونے کے لیے، کسی شخص کے حدیث میں آتا ہے اس کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے، اَن يحقر اخاه المسلم، کہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر جانے۔ برائیاں ہوتی ہیں، پچھلے ہفتے بھی بات آئی تھی، لوگوں میں برائیاں ہوتی ہیں، لوگوں میں برائیاں ہمیں نظر آتی ہیں، اپنی برائیاں ہمیں نظر نہیں آتی، ہمیں دوسروں کے بارے میں نظر آئے گا کہ اچھا فلانا شخص اس سنت پہ عمل نہیں کر رہا ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ ہم ہمارے اپنے فرائض کو کتنے اچھی طرح ادا کر رہے ہیں، سنتیں ہمیں ان سے کم معلوم ہوں گی، اس کی تو ہمیں فکر ہی نہیں، لیکن ہمارے اندر کتنی کوتاہی اعمال میں ہمیں نظر نہیں آتی، بس یہ دوسروں کا، ہم جو دوسروں کی فکر لے کے بیٹھے رہتے ہیں، یہ اس سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے، اپنے اعمال کی فکر رکھیں۔ ہم کر رہے ہیں الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، قبول، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ قبول بھی کر لیں۔ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلا، نیک اعمال کرتے ہیں، دل ڈر رہے ہوتے ہیں، دین کی خدمت کی ڈر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قبول کریں گے یا نہیں کریں گے، پتہ نہیں کیا ہمارا اخلاص ہے نہیں ہے، اور ہم اس قابل ہیں نہیں ہیں، وہم لہا وقلوبهم وجلت انہم الی ربہم راجعون۔ جن کے اندر یہ صفات ہوں گی، جن لوگوں میں یہ صفات پائی جائیں گی جو یہاں بیان کی گئیں، یہ ہیں اولئک یسارعون فی الخیرات، یہ لوگ ہیں جو خیرات میں، نیکیوں میں آگے بڑھ رہے ہیں، سبقت کر رہے ہیں، یہ لوگ ہیں جو اپنے فائدے کی چیزیں جلدی جلدی حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں، وہم لہا سابقون، اور اس کی طرف تیزی سے آگے جا رہے ہیں۔ پیچھے آیتوں میں آیا تھا نا، جو ہم نے گزشتہ ہفتے پڑھی تھی، جن کا آج میں نے سرسری طور پر خلاصہ بتا دیا، کہ دنیا میں وہ لوگ جن کو اللہ کی طرف سے انعامات، راحت، آسانیاں وغیرہ حاصل ہوتی ہیں، تو وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ چلو اللہ تعالیٰ ہمیں پسند کرتا ہے، جیسے بہت سے اہل کتاب نے بھی کہا تھا کہ نحن ابنا اللہ و احباؤ، ہم تو اللہ تعالیٰ کے محبوب لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ تو ہم سے محبت کرتا ہے، اور دنیا میں پریشانیاں وغیرہ نہ آنے کی وجہ سے کتنے قسم کے کفار جگہ جگہ قرآن نے اس صورت میں بھی پیچھے آیا تھا، مترفیہم، آگے بھی اس کا ذکر آئے گا، خوش عیش، دنیا کے راحت و آرام میں پڑے ہوئے لوگ ہمیشہ دھوکے میں رہتے تھے، کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے، اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتا ہے. اللہ نے فرمایا کہ نہیں، یسارعون فی الخیرات وہم لا سابقون، وہ ہیں جن میں یہ صفات پائی جائیں گی جن کو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرما دیا. ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون، اللہ تعالیٰ کی خشیت دل میں ہو، اس کو زیادہ سے زیادہ بڑھایا جائے، اللہ تعالیٰ کی یاد کثرت سے کی جائے، جس سے اللہ تعالیٰ کی خشیت، اللہ تعالیٰ کی یاد زیادہ سے زیادہ ہونے لگے، اور اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر دل سے یقین کیا جائے. ایمان تو ہے الحمدللہ، لیکن ان باتوں کو دل میں یقین، اس کا اتارنے کی ضرورت ہے، اور ہر قسم کے شرک سے، ریا سے بچنے کی ضرورت ہے. پھر اللہ کی توفیق سے جب ہم گناہوں سے بچ گئے، نیک اعمال کر لیے، تو کبھی بھی عجب میں مبتلا نہ ہوں. عجب کی، کبر کی علامات انسان میں نظر آ جاتی ہیں، لیکن اپنے آپ کو انسان نہیں پہچان سکتا. یہ ہماری کمزوری ہے، اپنے آپ کو ہم نہیں پہچان سکتے، لیکن کوشش کرنے کی ضرورت ہے ہم اپنے آپ کو پہچانیں، اسے کہ اور کوئی ہمیں آ کر نہیں کہے گا کہ اچھا یہ تو آپ تکبر کر رہے ہیں، یہ تو آپ کے اندر عجب کی علامت پائے گی. کیوں ہمیں آ کر نہیں بتائے گا؟ اس لیے کہ ہمیں برا لگ جائے گا، اور سامنے والا پتہ نہیں اس کو صحیح پہچان سکے نہ پہچان سکے. ہمیں خود اپنے بارے میں یہ پہچاننے کی ضرورت ہے کہ ہمارا یہ عمل، ہمارا کسی عمل کے بارے میں یہ خیال کرنا کہ ہم اچھا کر رہے ہیں، دیکھو فلانے لوگ نہیں کر رہے، فلانے نہیں کر رہے، یہ اچھی علامت نہیں ہے. والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون. باقی چیزوں پر تو ہم اتنی نظر نہیں رکھ سکیں گے، لیکن اس چیز پر نظر رکھنے کی زیادہ ضرورت ہے. بس کسی نیک عمل کی بنا پر ہم اپنے بارے میں عجب اور کبر میں مبتلا تو نہیں ہو گئے؟ اگر وہ ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے لحاظ سے یہ جو نتیجہ ہے وہ ہمارے لیے نہیں ہے. یسارعون فی الخیرات، کہ نیکیوں میں آگے بڑھنے والے، خیر کی چیزیں جلدی حاصل کرنے والے اور اس کے لیے سبقت کرنے والے، ان میں ہم شامل نہیں ہیں. یہ باتیں تو ہو گئیں، مفہوم واضح ہو گیا. گزشتہ ہفتے بھی میں وہ بات کرنا چاہ رہا تھا، اور ان آیات سے متعلق بھی ایک بات ہے، اور پچھلے ہفتے بات آئی تھی ویسے تو، لیکن میں پھر خلاصہ کر دوں کہ ہم لوگوں میں جو بڑا نقص پایا جاتا ہے، بڑی کمی پائی جاتی ہے، وہ یہ کہ ہم اگر کچھ جو عمل کرتے ہیں، ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ سب کو اسی طرح کرنا چاہیے. یہ ہمارا ایک بہت بڑا نقص ہے، انسانوں کا کہہ رہا ہوں، صرف ہم لوگ نہیں، سننے والے، پڑھنے والے، بلکہ ایک عام انسانوں میں یہ چیز پائی جاتی ہے. بہرحال ہم غیروں کی بات تو نہیں کرتے، ہم مسلمانوں کی بات کرتے ہیں. مسلمانوں میں بھی جس شخص کا جس جماعت سے تعلق ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ بس سب اسی سے تعلق رکھیں تو ٹھیک، اگر نہیں رکھتے تو پھر ہمارا ان سے تعلق، ہم الگ وہ الگ. جیسے پچھلے ہفتے اس کی بات آئی تھی کہ حنفی، شافعی، حنبلی، مالکی، سب اہل حق ہیں. پھر خود حنفیہ میں اتنے سارے الگ الگ جماعتیں، لیکن اس سے ہمیں فرق نہیں پڑنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اگر پڑھنے پڑھانے کے کام میں لگایا ہے، نیک کام، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے گناہوں والے کاموں سے بچا کر ایک نیک کام کی توفیق دی ہے، ہم اس کام میں لگے رہیں، محنت کریں اور کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے اعمال کا اہتمام کریں. دوسروں کے بارے میں، یہ جو دوسرے دینی کام کر رہے ہیں، ان کے بارے میں کبھی تحقیر کہ اچھا ہم دین کا کام اصل ہم کر رہے ہیں وہ نہیں کر رہے، یہ غلط ہے. اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے کہ وہ دوسروں کو سکھا رہا ہے، سیکھ رہا ہے، یہ سب دینی کام ہے. کسی کو توفیق دی ہے وہ جماعت میں وقت لگا رہا ہے، کسی کو توفیق دی ہے وہ کسی اور طریقے سے خیر کے کاموں میں لگا ہوا ہے، ہر ایک کا نیک کام میں کسی کا لگے رہنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام ہے، احسان ہے. لیکن اس نیک کام میں لگ کر اپنے بارے میں عجب میں، خوش فہمی میں مبتلا ہونا، یہ ایک بری علامت ہے، ایک کوئی اچھی علامت نہیں ہے کہ اچھا دیکھو ہم دین کا کام کر رہے ہیں، یہ انبیاء والا کام ہے، اور دوسرے لوگ جو کر رہے ہیں وہ تو خامخواہ ویسے ہی، یعنی دوسروں کے بارے میں جو بھی شیطان ہمارے دلوں میں ڈالے گا وہ ہماری زبانوں پر بھی بہت سی مرتبہ آتا ہے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ انبیاء والا کام ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ صرف ایک طرف کی بات نہیں ہے، جو لوگ حدیث، تفسیر اور فقہ اور ان چیزوں سے تعلق رکھتے ہیں ان کو بھی یہ کہا جاتا ہے دیکھو اصل تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہی ہیں، اصل تو یہی علوم ہے جن کو زندہ رکھنے کی ضرورت ہے، اصل دین کا کام تو یہ نہیں، اصل اور نقل ہم نہ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو کچھ ہمیں تعلیمات دی گئیں ان میں ایک جز یہ بھی ہے، اس کی بھی ضرورت ہے۔ یہی والا جو مسئلہ آتا ہے کہ یہی صحیح ہے، وہاں جا کر ہم مار کھا لیتے ہیں، یہ بھی صحیح ہے، یہ بھی دین کا کام ہے، دوسرے جو دین کا کام کر رہے ہیں وہ بھی دین کا کام ہے، انبیاء علیہ السلام نے یہ بھی اس طریقے سے بھی کام کیا ہے، اس طریقے سے بھی کام کیا ہے، جو جس طریقے سے بھی اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور لوگوں کو دینی لحاظ سے فائدہ پہنچا رہا ہے بس، یا یہ کہ خود فائدہ حاصل کر رہا ہے، سیکھ رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ الحمدللہ وہ اپنے طور سے صحیح کام میں لگا ہوا ہے۔ تمام شعبوں میں اور تمام دینی کاموں میں انسان نہیں لگ سکتا، ظاہر ہے ہماری کمزوری ہے، تمام قسم کے دینی کام تو انسان ایک وقت میں نہیں کر سکتا، تو جس کام میں لگا ہوا ہے لگا رہے تاکہ ایک طرح کا کام تو صحیح طور پر ادا کر لے، اور دوسرے جو کر رہے ہیں ان کے لیے دعا کرتا رہے کہ یا اللہ دوسرے جتنے بھی دینی کام کر رہے ہیں ان تمام کو یا اللہ تو قوت دے، ہمت دے، استقامت دے کہ وہ بھی دینی کام میں لگے رہیں، ہر کام کو اپنا کام سمجھا جائے۔ اگر تمام مدارس بند ہو جائیں تو کیا ہوگا؟ اگر تمام تبلیغی جماعتیں رک جائیں تو کیا ہوگا؟ ہم سوچیں، کبھی ہم اس طریقے سے سوچتے نہیں، بس یہ ہوتا ہے نہیں وہ یہ کام میں لگ رہا ہے، یہ کام میں لگ رہا ہے، ہر کام کی ضرورت ہے، انسان کے اعضاء میں ہاتھوں کی بھی ضرورت ہے، پیر کی بھی ضرورت ہے، یہ نہیں کہ اچھا ہاتھ ضروری ہیں پیر کم ضروری ہیں، ہر ایک کی ضرورت ہے، تبھی انسان مکمل بنتا ہے، جب ہاتھ بھی ہوں پیر بھی ہوں، ہاتھوں کی انگلیاں بھی ہوں، انگوٹھے بھی ہوں، تب انسان مکمل بنتا ہے۔ اسی طرح دین کے کاموں میں تمام کام چلتے رہیں گے تو دین باقی رہے گا، ورنہ دین کی شکل ختم ہو جائے گی۔ بڑوں میں دینی ماحول قائم کرنے کے لیے تبلیغی جماعت کا کام بڑا اہم کام ہے، علم حدیث، علم تفسیر، علم فقہ، اس علم کا باقی رہنا ایک ضروری اور اہم کام ہے، عربی زبان سے لوگوں کا واقف رہنا اور قرآن و حدیث کو سمجھ سکنا ایک ضروری کام ہے، اور بھی کام ہے، میں تو صرف مثال دے رہا ہوں، تو اس لیے کبھی بھی یہ نہ سمجھا جائے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہی اصل کام ہے اور دوسرے جو کر رہے ہیں وہ اصل کام نہیں، جڑ کر رہنے کی ضرورت ہے، آپس میں جوڑ کی ضرورت ہے۔ اب اس میں پھر ان کاموں میں بھی تقسیم کر لینا کہ نہیں اس کا اس مدرسے سے تعلق یا اس کا اس جماعت سے تعلق، اس جماعت سے تعلق، یہ خامخواہ شیطانی باتیں ہیں۔ اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون، اپنا عمل انسان کرے، اپنے بارے میں انسان یہ خیال رکھے کہ میں غلط کام سے بچتا رہوں، اللہ کی توفیق سے اگر نیک عمل کر لیا ہے تو پھر نیک عمل کر کے یہ خیال کرنا کہ یا اللہ تو قبول بھی کر لے، اس کے ساتھ استغفار کا بھی اہتمام کرے، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ ولا نکلف نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو تم لوگ یہ سمجھتے ہو گے کہ مجھے راضی کرنا کوئی بہت مشکل کام ہے، تمہاری استطاعت سے باہر ہے جنت تک پہنچنا، کیا تم یہ سمجھ رہے ہو؟ پیچھے آیا ہے یسارعون فی الخیرات، ہم سوچتے ہیں نہیں نہیں جنت تک جانا تو بہت مشکل کام ہے، دوزخ سے بچنا تو بہت مشکل کام ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسا نہ سوچو، یہ شیطان تمہیں دھوکہ دے رہا ہے کہ نیک بننا مشکل کام ہے، شیطان دھوکہ دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا نکلف نفسا الا وسعها، کسی شخص کو ہم مکلف نہیں بناتے مگر اس کی طاقت کے بقدر، ہر شخص پہ اللہ نے اتنی ہی ذمہ داری رکھی ہے جتنی اس کے اندر طاقت ہے، اگر ہمارے اندر کسی نیک عمل کی طاقت نہیں ہے، اگر ہمارے اندر کسی گناہ سے بچنے کی طاقت نہیں ہے تو ہم اس کے مکلف ہی نہیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صاف صاف اعلان ہے۔ اگر ہم کسی گناہ سے بچنے کو مشکل سمجھتے ہیں تو اپنے طور پر ہم نے شاید سوچا ہوگا کسی اور سے مشورہ کر لیں کہ یہ گناہ ہے میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ میں اس گناہ سے بچوں، اگر ممکن نہیں ہے واقعتاً، اگر کسی کے ساتھ ایسا معاملہ پیش آتا ہے کہ اس کے لیے ممکن نہیں ہے تو پھر اس کے لیے وہ گناہ بھی نہیں ہوگا، قرآن کہہ رہا ہے، یا تو انسان اپنی غلطی کی وجہ سے یہ سمجھ رہا ہے، اس کی غلط فہمی ہے کہ وہ اس کو ناممکن سمجھ رہا ہے، حالانکہ ممکن ہے. ناممکن کوئی چیز نہیں ہے، یعنی کوئی شریعت کا حکم ایسا نہیں ہو سکتا جس پر عمل کرنا انسان کے لیے ممکن نہ ہو. ہاں، ماحول کی وجہ سے، ہمارے مزاج کی وجہ سے، ہماری سوچ کی وجہ سے وہ ناممکن معلوم ہوتا ہوگا. اس لیے میں نے کہا کسی سے مشورہ کر لے، کسی دیندار سے مشورہ کر لے، اور ہو سکتا ہے کہ اس شخص کی مجبوری کی وجہ سے وہ چیز جائز ہو. بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہے، کوئی بھی ایسا عمل ہماری طرف سے تمہارے ذمہ مقرر نہیں کیا گیا جو تمہاری طاقت سے باہر ہے. لا نکلف نفسا الا وسعہا، کسی کو بھی اس کی وسعت سے زیادہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ کسی پر بھی نہیں ڈالتے. ولدینا کتاب ینطق بالحق وهم لا یظلمون، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے، لوح محفوظ ہے، جو صاف صاف ہر بات بیان کر دیتی ہے. اس میں سب کچھ لکھا ہوا ہے، کون کتنا عمل کر رہا ہے، کیسا کر رہا ہے، کیا کرے گا. وهم لا یظلمون، اور لوگوں پر بالکل بھی ظلم نہ کیا جائے گا. یہ نہیں ہے کہ نیک عمل کیا ثواب نہیں آخرت میں، نہیں تو لکھا ہی نہیں ہمارے پاس، لکھا ہوا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ہر بات لکھی ہوئی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ گناہ نہ کیا ہو اور گناہ لکھ دیا جائے، نہیں ہو سکتا. وهم لا یظلمون بل قلوبهم فی غمرۃ من ھذا ولہم اعمال من دون ذلک ہم لہا عاملون. پیچھے اللہ تعالیٰ نے کچھ اصول بیان کر دیے. نجات کے اصول یہ ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر اللہ تعالیٰ بندے سے محبت کرتا ہے، راضی ہے، تو اس کی کچھ علامات یہ ہیں، پیچھے بتا دیا. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان تمام تعلیمات کے عام ہونے کے باوجود، ہم یہ سب پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اس سب کے باوجود، قلوبهم فی غمرۃ من ھذا، بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے دل ان باتوں کے بارے میں بالکل غفلت اور جہالت میں پڑے ہوئے ہیں. سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، لیکن بالکل ہی توفیق نہیں ہوتی کہ اس کو مانے اور عمل کریں. قلوبهم فی غمرۃ من ھذا، بعض لوگوں کے دل، کفار کے دل، اس چیز کے بارے میں غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. ولہم اعمال من دون ذلک، اور ان کے اعمال تو ان پیچھے بیان کیے ہوئے جو اعمال تھے نا، جس کو پیچھے بیان کیا گیا، ان الذین ہم من خشیت ربہم مشفقون وغیرہ، جو مؤمنین کی صفات بیان کی گئیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کفار کے دل ان باتوں سے غفلت میں، جہالت میں پڑے ہوئے ہیں، اور ان کے اعمال ان کے علاوہ ہیں. پیچھے جو اچھے اعمال بیان کیے گئے، کفار کے اعمال، مجرموں کے اعمال اس کے علاوہ ہیں جو وہ کرتے رہتے ہیں. ولہم اعمال من دون ذلک ہم لہا عاملون، بس یہ ان کی اپنی مرضی ہے، اپنی مرضی کے لحاظ سے وہ غلط کاموں میں لگے ہوئے ہیں. ان کو نصیحت ان پر کوئی اثر نہیں کرتی. یہ ایک تفسیر کے لحاظ سے میں بتا رہا ہوں. آگے چلتے ہیں. حتی اذا اخذنا مترفیہم بالعذاب اذا هم یجأرون، آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو، مجرمین اپنے گناہوں میں لگے رہتے ہیں، غلط برے قسم کے اعمال کرتے رہتے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں کرتے رہتے ہیں، اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا. خاص طور پہ اگر ہم غور کریں کہ یہ آیات کب نازل ہو رہی ہیں، مکہ مکرمہ کا دور ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دعوت و تبلیغ کا کام جاری ہے، لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قلوبهم فی غمرۃ من ھذا، ان کے دل تو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، ان کے دل ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا ہیں، اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا. حتی اذا اخذنا مترفیہم بالعذاب، یہاں تک کہ ہم ان کے خوشحال لوگوں کو، خوش عیش لوگوں کو عذاب کے ذریعے پکڑ لیں گے. وہی جگہ جگہ آتا ہے مترفیہم، اس لیے کہ ان کو اپنے بارے میں ہوتا ہے، اچھا نہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اتنا دیا ہے تو اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہے، تو ان کو پہلے پکڑا جائے گا. اخذنا مترفیہم بالعذاب، یہاں تک کہ جب ان مجرموں کے، جو خوش عیش اور خوشحال لوگ ہیں، ان کو جب عذاب کے ذریعے ہم پکڑیں گے، عذاب میں ہم پکڑیں گے، اذا هم یجأرون، تو وہ شور مچانے لگیں گے، ہمیں بچا لو، ہماری مدد کر دو، طرح طرح کی پکاریں ان کی زبان سے نکلیں گی. اذا هم یجأرون، وہ شور مچانے لگیں گے، چلانے لگیں گے. ان سے کہا جائے گا لا تجأروا اليوم انکم منا لا تنصرون، آج تمہیں چلانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، آج تمہیں شور مچانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، آج یہ کام نہ کرو، انکم منا لا تنصرون، اس لیے کہ تمہیں ہمارے جانب سے کوئی بچانے والا نہ ملے گا. تمہاری ہماری جانب سے کوئی مدد نہ کی جائے گی، اب تو تم جتنا بھی شور مچاؤ، ہم ایسے فرشتے تم پر مقرر کر دیں گے جو اندھے بہرے ہوں گے، ان کو تمہاری پکار کی آواز ہی نہیں آئے گی، تمہیں دیکھ ہی نہیں سکیں گے، جو حکم دیا گیا ہے مارنے کا مارتے رہیں گے مارتے رہیں گے۔ لا تجأروا اليوم انکم منا لا تنصرون، قد کانت آیاتی تتلا علیکم فکنتم علی اعقابکم تنکصون۔ سزا کیوں مل رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آخرت میں سزا جو ملے گی، مرنے کے بعد جو سزا ملے گی ان مجرمین کو کیوں ملے گی، اس کی وجہ بھی بیان کر دی تاکہ ان اعمال سے لوگ بچ جائیں۔ قد کانت آیاتی تتلا علیکم، میری آیتیں تمہارے سامنے پڑھ کر سنائی جاتی تھیں، فکنتم علی اعقابکم تنکصون، تم سنتے تھے لیکن عمل تو نہیں کرتے تھے، سن لیا سن کر چلے گئے۔ ہم سے بھی کہا جا رہا ہے، ان سے بھی کہا جا رہا ہے، جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان سے بھی کہا جا رہا ہے، جو مؤمنین ہیں اللہ کی باتیں سنتے ہیں لیکن بس سن کر ایک کان سے سنی اور عمل کے لحاظ سے دل میں کبھی اتارنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی متنبہ کر رہے ہیں کہ دیکھو عمل کر لو، وقت ہے ابھی۔ قد کانت آیاتی تتلا علیکم، میری آیتیں تمہارے سامنے پڑھ کر سنائی جاتی تھیں، فکنتم علی اعقابکم تنکصون، تم تو الٹے پیر پھر کر چلے جاتے تھے، یعنی بالکل عمل کے لیے توجہ ہی نہیں کرتے تھے، عمل کے لیے آگے ہی نہیں بڑھتے تھے۔ کیوں؟ مستکبرین بہ سامرا تہجرون، تین گناہوں نے تمہیں اس جرم میں مبتلا کیا تھا، تین گناہ تمہارے اندر، تین عادتیں تمہارے اندر تھیں، ان تین عادتوں کی وجہ سے تم میری آیتوں پر غور نہیں کرتے تھے اور میری آیتوں پر عمل نہیں کرتے تھے۔ یہ تین چیزیں کون سی ہیں؟ بات ٹھیک ہے کہ ظاہری معنی الفاظ کے اعتبار سے یہ مشرکین اور کفار کی بات چل رہی ہے، ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کس درجے میں اس میں مبتلا ہیں، کیا ہم آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو احکام دیے جاتے ہیں اس پر عمل کرنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ اگر جذبہ دل میں پیدا ہوتا ہے اللہ کا شکر ہے، لیکن صرف جذبہ تو کافی نہیں ہے، کیا عمل بھی کرتے ہیں؟ عمل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ قبول کر لے اگر عمل کی توفیق ہو جاتی ہے، نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ توفیق بھی عطا فرمائے قبول بھی فرمائے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آیتوں پر عمل سے روکنے والی چیزیں اور آیتوں پر، اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر دھیان دینے سے روکنے والی چیزیں، روکنے والی صفات یہ تین ہیں، مستکبرین بہ ایک، سامرن دو، اور تہجرون تین۔ پہلی چیز کیا ہے؟ تکبر کرتے ہوئے، کیوں تم لوگ ایمان نہیں لاتے تھے، کیوں اللہ کی آیتوں کی جانب توجہ نہیں کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی نصیحتوں پر عمل نہیں کرتے تھے، کیوں؟ تکبر کی وجہ سے، مستکبرین۔ اور ساتھ میں آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بہی، پیچھے عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ ہا کی ضمیر جب آتی ہے تو پیچھے اس کا کوئی تذکرہ چل رہا ہوتا ہے، یہاں پر تو پیچھے ہا کی ضمیر کا کوئی مرجع بیان نہیں کیا گیا، لیکن بالکل واضح ہے کہ تکبر کرتے ہوئے بھی اس کعبے اور حرم کی وجہ سے، ان لوگوں میں بڑائی کی اور تکبر کی جو بڑی وجہ تھی اہل مکہ میں، وہ یہی تھی کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے کعبہ کے پاس رہنے کا شرف عطا فرمایا ہے، کعبہ اور مکہ اور حرم کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے ان کو ان کے سپرد کی ہے، وہ حجاج کی خدمت کرنے والے یہ لوگ تھے، حرم کے لیے خدمات کرنے والے، کعبہ کی چابی رکھنے والے یہ لوگ تھے، تو ان کو اس کی وجہ سے بڑائی آ گئی تھی۔ وہی بات پیچھے جو ابھی ہم نے باتیں پڑھی، انہی باتوں کو اللہ تعالیٰ نے اور پکا کر دیا کہ دیکھو اللہ نے اگر کوئی نیک کام کی توفیق دی ہے تو عجب اور کبر میں مبتلا نہ ہو جاؤ، اللہ کا شکر بجا لاؤ اور دعا کرو کہ یا اللہ میں تو اس قابل نہیں تھا، قبول فرما لے، تکبر نہ آ جائے کہیں۔ وہی بات جو پیچھے آئی تھی اللہ تعالیٰ نے اسی کو اور زیادہ مضبوطی سے بیان فرما دیا، مستکبرین بہ، تکبر کرتے ہوئے اس حرم اور کعبہ اور مکہ کی وجہ سے، اصل تو وہی کعبہ تھا، کعبہ کے ساتھ ساتھ باقی سب چیزیں آتی ہیں، حرم اور کعبہ کی وجہ سے تم لوگ تکبر میں مبتلا ہو گئے تھے، اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں ہم تو اونچے لوگ ہیں، ہم تو خاص قسم کے لوگ ہیں، حج بھی کرتے تھے تو عرفات نہیں جاتے تھے، نہیں نہیں عرفات جانا عام لوگوں کا کام ہے، ہم تو حرم والے لوگ ہیں، ہم عرفات بھی نہیں جائیں گے حج کرتے ہوئے۔ مستکبرین بہ، وہی جس کا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا، لی ایلاف قریش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کی کچھ بات فرمائی، مستکبرین به، تو ایک بات تو تکبر، اور تکبر بھی کس بنیاد پر؟ دنیاوی چیزوں کی وجہ سے نہیں بلکہ دینی کام، وہی جس کا تذکرہ کر رہا تھا، دینی کام. اللہ نے کوئی دینی کام کی، اچھے کام کی توفیق دی ہے تو اس کو تو یہ خیال کرنا چاہیے کہ پتہ نہیں قبول ہوتا، یعنی یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجیلا، وہ حالت ہونی چاہیے، تکبر نہیں ہونا چاہیے. دوسری بات جس کی وجہ سے انسان اعمال صالحہ سے، نیکیوں سے دور رہتا ہے، پہلی وجہ تکبر ہے، اور تکبر بھی خاص طور پہ جبکہ کسی دینی کام کی وجہ سے ہو. یہ ایک عجیب بات ہے، تکبر بھی جب دینی کام کی وجہ سے ہو تو بہت مشکل سے توبہ کی توفیق ہوتی ہے. دوسری بات سامرن، سمرہ کے معنی قصہ گوئی کے آتے ہیں. ان لوگوں کی، مکہ والوں کی اور وہاں کے لوگوں کی خاص طور پہ عادت تھی رات کو، ویسے سمرن چاندنی رات کو کہتے ہیں، اور چاندنی رات میں یہ لوگ بیٹھ کر کہانیاں، قصے، کہانیاں وغیرہ ان کا مشغلہ تھا، بیکار قسم کی کہانیاں اور لغویات یہ چیزوں میں پڑے رہتے تھے. تو اسی سے یہ لفظ جب سامر کہا جاتا ہے تو رات میں چونکہ قصے کہانیوں کا تذکرہ چل رہا تھا تو سمرہ کے لفظ اب قصہ کہانی کے معنی میں استعمال ہونے لگا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ تمہیں اللہ نے جو انعام دیا اس کی وجہ سے تم تکبر کرتے ہو، ایک چیز. دوسرا تمہارے اندر یہ ہے، دوسری تمہارے اندر برائی یہ پائی جاتی ہے کہ سامرن قصہ گوئی، کہانیوں میں مبتلا ہوتے ہو، بیکار چیزوں میں لگے رہتے ہو. ایک وقت تھا، ابھی بھی لوگ ادھر ادھر کی بیہودہ غلط قسم کی، یعنی یہ کہہ لیں کہ لغویات، کہتے ہیں لوگ آج کل ایک فیشن سا بن گیا ہے ٹائم پاس کرنے کے لیے، صرف باتیں کرنے بیٹھے. سامرن ادھر کی کہانی ادھر کی کہانی، جس کا انسان کے لیے کوئی نفع کی کوئی چیز اس سے متعلق نہ ہو. سامر یہ چیزیں انسان کو اپنے اصل مقصد سے دور کر دیتی ہیں، اور آج کل تو اس سے ایک قدم آگے، باتیں ختم ہو گئیں، اب باتیں کرنے کا کچھ نہیں ہے تو اچھا ٹھیک ہے، کوئی ڈرامہ دیکھ لیا، کوئی مووی دیکھ لی. یہ سب چیزیں وہ ہیں جو انسان کو دین سے، اعمال صالحہ سے اور عبادات سے دور کرنے والی ہیں. اور تیسری بری صفت جو ان میں پائی جاتی تھی وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تہجرون. تہجرون حجرہ کے معنی ہوتے ہیں، یعنی الگ الگ معنی میں لفظ آتا ہے، ہم یہاں پر اس کے لحاظ سے چلتے ہیں جو ہمارے سامنے ترجمہ ہے، کہ تہجرون فضول اور بیہودہ باتیں کرتے ہوئے. تو یہ تین باتیں ہیں، پہلی چیز دل سے تعلق رکھتی ہے جس کا انسان پہ ظہور اعمال میں ہوتا ہے، ظاہر اعمال سے اس کا کچھ ظاہر ہو جاتا ہے، اصل اس کا تعلق دل سے ہے، وہ ہے تکبر. تو کوئی دینی کام یا نیک عمل کی اللہ نے توفیق دے دی ہو، اس کی وجہ سے انسان اگر تکبر میں مبتلا ہے، اسی طرح اگر انسان فضول ادھر ادھر کی باتوں میں، کہانیوں میں مبتلا ہے، اور اگر بیہودہ قسم کی باتوں وغیرہ میں لگا ہوا ہے، قصے کہانیاں یہ لغویات ہیں، بیہودہ باتیں یہ سب اسی میں آ گیا. ان سب چیزوں سے انسان، زبان کی حفاظت جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، دل میں تکبر سے دل کو انسان بچاتا رہے، زبان کو غلط باتوں سے بچاتا رہے، تو یہ تینوں برائیوں سے انسان بچ جاتا ہے. مستکبرین بھی سامرن تہجرون. اب یہاں پر تہجرون کے اور بھی معنی مفسرین نے بیان فرمائے ہیں، لیکن ہم تو بس اسی کے اعتبار سے ایک معنی کے لحاظ سے اس بات کو سمجھ لیتے ہیں تاکہ ہم اس پر عمل کر سکیں، اور کس طرح عمل کرنا ہے وہ ہم سمجھ لیں. مستکبرین کی بات ہو گئی کہ اپنے آپ کو کوئی نیک عمل، ہمیں اللہ تعالیٰ نے کسی نیک عمل کی توفیق دی ہے تو اس کو اللہ کا انعام سمجھیں، شکر ادا کریں اور استغفار کریں کہ یا اللہ پتہ نہیں تیرے یہاں قبول ہونے کے قابل ہے بھی یا نہیں، یا اللہ تو قبول فرما لے، کبھی بھی اس کی وجہ سے کبر میں یا عجب میں مبتلا نہ ہو، اور فضولیات سے اپنے آپ کو بچائیں، خاص طور پہ زبان سے متعلق جو فضولیات ہیں، اس لیے کہ اس میں غیبتیں، تہمتیں، بدگمانیاں، بہت سی چیزیں انسان زبان سے نکالتا ہے اور پھر انسان کے اندر اس کی عادت بن جاتی ہے. تو زبان کی حفاظت، سامرن تہجرون دونوں میں اس بات کی تاکید کی گئی ہے. سامرن میں تو ویسے ہی فضول باتیں، قصہ کہانیاں، اور تہجرون بیہودہ اور کسی پر الزام، غیبتیں، یہ سب چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. بہرحال زبان کی حفاظت، ان چیزوں سے انسان کو بچنے کی ضرورت ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے بیان فرمایا تاکہ ہم قرآن پڑھنے والے سمجھنے والے اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچائیں. اب آگے اللہ تعالیٰ اہل مکہ سے یا مشرکین مکہ سے اور قیامت تک آنے والے جو قرآن کو سنتے ہیں اس کے باوجود اس پر ایمان نہیں لاتے ان لوگوں سے اللہ تعالیٰ کچھ سوالات کر رہے ہیں, اس کو انشاءاللہ ہم آئندہ ہفتے پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی برائیوں سے, ظاہری ہوں یا باطنی ہو, یہاں پر مستکبرین تکبر میں باطنی برائی کو بیان کیا گیا, سامرن تہجرون میں ظاہری برائیوں کو بیان کیا گیا, اللہ تعالیٰ ہمیں ظاہری باطنی ہر قسم کی برائیوں سے ہماری حفاظت فرمائے. خود قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ, ظاہری گناہوں سے بچو باطنی گناہوں سے بچو. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے گناہوں سے بچنے کی توفیق بھی عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیتوں پر صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. جو اچھی صفات ہیں, جو اچھے اعمال ہیں اللہ تعالیٰ نے جن کا ذکر فرمایا, اس پر صحیح طور پر اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق بھی دے, اور جو برائیاں بیان کی گئی ہیں اللہ تعالیٰ ان برائیوں سے مکمل طور پر بچنے کی توفیق عطا فرمائے. بار بار اپنے آپ کو ہمیں یاد دلانے کی ضرورت ہے کہ ہم صرف معلومات میں اضافہ کرنے کے لیے یہ پڑھنا پڑھانے کا سلسلہ نہیں رکھ رہے, عمل کرنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہے. تو اس لیے اگر ہمارا اس پڑھنے پڑھانے سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق, اعمال صالحہ کے ساتھ تعلق, دعاؤں وغیرہ کے ساتھ تعلق بڑھتا ہے, تو انشاءاللہ ہمارے مقصد میں ہمیں فائدہ حاصل ہو رہا ہے, اور وہی اصل ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکیں, اور جو اصل آخرت کا جو معاملہ ہے وہ مراحل اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسان فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک.